تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. صلى الله ایک مسئلہ کل میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، وہ سارے افراد تھے جو حکومت کے مختلف بل خریدتے ہیں، ڈیفینس سروس کر روپے گئے، اسپیشل سروس کر روپے گئے، بہبود کر روپے گئے یا اسی طرح کے دوسرے کر روپے گئے، جن مستحقین نے سرٹیفکیٹ کو خریدنے کی اجازت دی ہے، مسئلہ ان کے حوالے سے تھا. مثلاً آیت اللہ سیستانی نے یہ سرٹیفکیٹ خریدنے کی اجازت دی ہے اور اس کا منافع لینے کی بھی اجازت دی ہے. آیت اللہ نے کوئی نہیں سرٹیفکیٹ کو خریدنے کی اجازت دی تھی، منافع بھی استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. دونوں کے سرٹیفکیٹ خریدنے پر کچھ اس طرح کے احکامات تھے. آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہونا چاہیے کہ 13% منافع دیں یا 11% منافع دیں یا کم دیں یا زیادہ دیں یا نہ دیں. اگر ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے تو یہ سرٹیفکیٹ خریدے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آئے اللہ ایک اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو وہ منافع نہ دیں تو آپ کسی طرح کا مطالبہ نہیں کریں گے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اگر یہ آپ کا ارادہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں. پھر جو منافع ملے گا اس کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آدھا منافع غریب کو دینا پڑے گا ہر صورت میں. اور آیت اللہ کوئی کا مسئلہ میں نے پرائز بانڈ کے حوالے سے بتایا تھا، مگر وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ ایک تہائی منافع غریب شیعہ کو دینا پڑے گا جو چرائے پر پورا اترتا ہو. تو وہ تو وہ مسائل تھے کہ جہاں سرٹیفکیٹ خریدنے یا نہ خریدنے، اس کا منافع استعمال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے گفتگو تھی. مگر بہت سارے طالبان ایمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے کئی سال یہ سرٹیفکیٹ رکھے اور ایک کے بعد ایک سرٹیفکیٹ ان کے پاس جمع ہوتے گئے. بہت سارے طالبان ایمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی پلاننگ بھی اس طرح سے کی کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد جتنے پیسے جمع تھے ان کے سرٹیفکیٹ لے لیے اور پھر ہر سال یا ہر 3 سال کے بعد پھر دوبارہ وہ سرٹیفکیٹ ملٹی پلائی ہوتے چلے گئے. ان میں سے جو دیندار قسم کے افراد تھے انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ان کو سرٹیفکیٹ کا منافع ملا انہوں نے اس کا خمس نکال دیا. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خمس نکالنا لازمی نہیں ہے. سرٹیفکیٹ کا منافع جن کو مل رہا ہے ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ خمس نکالے، کچھ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ خمس نکالے، مگر کچھ کی ذمہ داری نہیں ہے ابھی خمس نکالے، ابھی انتظار کر سکتا ہے. جن لوگوں کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ خمس نکالے تو کون افراد ہیں؟ وہ سارے وہ افراد ہیں کہ جن نے سرٹیفکیٹ کا منافع ملا، چاہے چیک کی صورت میں ملا یا کیش کی صورت میں ملا. اگر کیش کی صورت میں ملا تو مسئلہ بالکل سمپل ہے، لیکن اگر یہ منافع چیک کی صورت میں ملا، وہ چیک انہوں نے کیش کروا لیا یا اپنے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا، تو جیسے یہ منافع ان کے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ میں گیا یا جیسے انہوں نے کیش ہاتھ میں لے لیا، بس وہاں سے خمس کا میٹر شروع ہو گیا. ایکچوئل خمس کا میٹر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں انسان چیک ہاتھ میں لینے کے بعد پرائیویٹ بینک میں اپنے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ میں اس کو جمع کرا لے، یا کیش ایک مرتبہ ہاتھ میں پکڑ لے، وہاں سے اگر کیش ہی وصول کیا ہے تو کیش ایک مرتبہ ہاتھ میں پکڑ لیا، بس اب یہاں سے خمس کا میٹر گھومنا شروع ہو گیا. چنانچہ جن لوگوں نے ایک مرتبہ پروفٹ ہاتھ میں لے لیا اس کے بعد اگر انہوں نے خمس نکال دیا تو بالکل صحیح کیا، ان کے یہاں کوئی قباحت نہیں، ان کے یہاں کوئی غلطی نہیں. اچھا اس میں بھی لازمی نہیں تھا کہ یہ فوراً خمس نکالتے، جیسے میں نے اس کا استعمال کیا کہ خمس کا میٹر اسٹارٹ ہوا بھی، یعنی ابھی ایک سال انتظار کرنا ہے. ایک سال تک اگر یہ منافع آپ کے پاس پڑا رہے تو جا کے آپ کو خمس دینا ہے، لیکن اگر ایک سال کے اندر یہ منافع استعمال ہو گیا کسی کام میں، جائز کام میں، تو ایسی صورت میں خمس دینے کی ضرورت نہیں، تو یہ منافع استعمال ہو گیا. حالانکہ آپ کو یہ منافع ملا تھا 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد یہ منافع ملا تھا، مگر منافع ملتے ہی اس کا خمس نکالنا لازمی نہیں تھا، ایک سال ابھی انتظار کرنے کی گنجائش ہے. اور اسی ایک سال میں اگر کسی جائز خرچے میں اس کو استعمال کر لیا تو بات ختم ہو گئی، پھر خمس نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی.
یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ یا تو کیش ہاتھ میں پکڑ لیا یا چیک ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ میں اس کو ڈلوا دیا. ان کو مفت دینا ہے اور ان کا مفت کا میٹر شروع ہو گیا. لیکن وہ افراد کہ جو ایسا نہیں کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو منافع ملا انہوں نے دوبارہ اسی منافع سے سرٹیفکیٹ لے لی, پھر منافع ملا پھر اسی منافع سے دوبارہ سرٹیفکیٹ لے لی. تو اگرچہ انہوں نے 15 سال پہلے یہ سرٹیفکیٹ خریدے تھے اور 15 سال مسلسل یہ اس طرح سے منافع کو ملٹیپلائی کرتے چلے گئے اور منافع کے سرٹیفکیٹ پر سرٹیفکیٹ لیتے چلے گئے. 15 سال پہلے مثلا انہوں نے 10,000 روپے کے فقط سرٹیفکیٹ لیے تھے, آج 15 سال کے بعد ان کو وہ سرٹیفکیٹ 5,00,000 روپے کی صورت میں مل رہے ہیں. 10,000 روپے کے سرٹیفکیٹ تھے, آج 5,00,000 روپے ان کو مل رہے ہیں. اصل 10,000 کی رقم پر تو ہم دینا ہے, اس پر تو خوش نکالنا پڑے گا جو ہماری اصل رقم جو ہم نے اپنے ہاتھ سے جمع کرائی. لیکن 4,99,000 کا جو منافع ملا ہے اس منافع پر ابھی خوش نہیں دینا ہے. ہاں, اس منافع کا آدھا غریب کو دینا ہوگا. جب یہ ہاتھ میں لے لیں گے تو اس منافع کا آدھا غریب کو دینا ہوگا, مگر خوش ابھی دینا ضروری نہیں. یعنی 15 سال تک اگر اس طرح سے منافع ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے تو 15 سال تک خوش نکالنے کی ضرورت نہیں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے خوش نکالنا. اب اس مسئلے کا ایک جملے میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں, وہ کیا ہے, جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, آیت اللہ کوئی اور آیت اللہ انسانی دونوں کا مسئلہ, جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں اگر وہاں سے ہمیں کوئی چیز چیک کی صورت میں یا پیپر کی صورت میں ملتی ہے اور وہ پھر ہم کسی حکومت ادارے میں دوبارہ جمع کرا دیتے ہیں اور وہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے, تو چاہے کتنے ہی سال وہ بینک میں پڑا رہے, حکومتی ڈپارٹمنٹ میں وہ منافع پڑا رہے یا وہ پیسہ پڑا رہے, اس پر خمس نہیں ہوگا. ایک اور مثال سنیے, فرض کیجئے کہ کوئی شخص حکومت کے کسی بینک میں کام کر رہا ہے, میں مثال بنا رہا ہوں کہ جو جائز کام ہے, اس لیے کہ میں نے کچھ مثالیں بتائی کہ بینک کے جائز کام بھی ہو سکتے ہیں. اگر حکومتی بینک میں کام کر رہا ہے اور جائز کام کر رہا ہے اور اس کو تنخواہ مل رہی ہے, وہ تنخواہ اپنے ہی بینک میں جمع کروا رہا ہے, اپنی ہی برانچ میں جمع کروا رہا ہے, اور وہ جمع کرواتا رہا کرواتا رہا کرواتا سال پورا ہو گیا, اگر سال کے بعد ایک لمسا میں اماؤنٹ جمع ہو گیا. اگر کوئی شخص پرائیویٹ فرم میں کام کر رہا ہوتا اور بینک میں اس طرح سے اپنا اپنی تنخواہ جمع کروا رہا ہوتا, تو ایک سال کے بعد بینک میں جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں سب کا خون دینا پڑ جاتا. مگر یہ حکومت کے ادارے میں کام کر رہا ہے اور حکومت ہی کے ادارے میں اپنی تنخواہ جمع کرا رہا ہے, ایک سال اگر ہو جائے گا تو ایک سال کے بعد بھی اس کو خون نہیں دینا. دونوں مشاہدین فرماتے ہیں کہ خون نہیں دینا. بنیادی ریزن کیا ہے؟ بنیادی ریزن وہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا کہ اگر حکومت کے ادارے میں کوئی پیسہ ہمارا جمع بھی ہے تو ایکچولی ہمارا پیسہ نہیں مانا گیا ہے, ایکچولی حکومت کا پیسہ مانا گیا ہے. کاغذ ہم نے ایک جگہ سے پکڑ کے دوسری جگہ جمع کرا دیا یا اپنے ہی اکاؤنٹ میں وہ کاغذ دوبارہ جمع کرا دیا, جب تک یہ کاغذ کی ہیر پھیر ہو رہی ہے, کاغذ کو ہم گھما پھرا رہے ہیں, اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ ہم نے پیسہ ہاتھ میں نہیں پکڑا, یہ اب تک پیسہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا. ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا کا مطلب ہے کہ ہمارا ہوا بھی نہیں, یہ حکومت ہی کا ہے. اور خمس کب ہوتا ہے؟ جب ایک مرتبہ ہم پیسے کے مالک بن جائیں, مالک بن جانے کے بعد اس کو خمس آ جاتا ہے. ہم مالک بن جانے کے بعد پہلے دن اگر ہم خمس نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں, ایک سال انتظار کرنے کی اجازت دے ہے ہمیں, مگر اگر ہم پہلے دن بھی خمس نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں. مگر پہلے دن بھی کب نکال سکتے ہیں؟ جب ہم اس پیسے کے مالک بن جائیں. حکومت کے اداروں سے جتنے چیک ملے ہیں, کاغذات ملے ہیں, ادھر ادھر کی چیزیں ملی ہیں, کیش بھی ملا, تو ایسی صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ابھی ہمارا مال نہیں بنا, اور جب تک ہمارا مال نہیں بنا اس وقت تک ہم کا خون بازی نہیں ہوا. یہ میں نے بہت بڑی رقم کے خون بچانے کا مطلب آپ کو بتا دیا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی رقم پر تو لوگ جرا کر کے کسی طرح سے خون بچا لیتے ہیں, مگر یہ لاکھوں کا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار, کیونکہ لاکھوں کا خون ہوتا ہے. تو اگر یہ مسئلہ اگر اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے تو بلا وجہ جو بیچارے افراد خمس نکال رہے ہیں وہ تو بیچارے دیندار ہیں, خلوص کے ساتھ خمس نکال رہے ہیں, پروردگار ان کو اس کا بھی اجر عطا کرے گا. مگر سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم پر واجب کیا ہے؟ وجوب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, واجب نہیں ہم پر خمس نکالنا, اس لیے کہ ہمارا مال نہیں بنا لہٰذا ہم پر واجب نہیں ہے. اب اسی حوالے کا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے, مردوں کے یہاں بھی مسئلہ پیش آتا ہے, مگر خواتین کے یہاں والا مسئلہ شاید زیادہ پیش آتا ہے, وہ ہے بی سی پر کس طرح سے خون سزا کیا جائے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا بی سی پر خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہاں صاحب ہوتا تو ہے, خون دینا تو پڑے گا خون. اچھا پھر کیسے خون دیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 24 مہینے کی بی سی ہوتی ہے اور ہماری دوسرے مہینے نکل آئی, تو 24 مہینے کی بی سی ہے, فرض کریں گے 1 لاکھ روپے کی بی سی ہمیں دوسرے مہینے نکل آئی, ہمیں تو 24 مہینے میں جا کے بھرنے تھے 4000 روپے. اگر ہم اس طرح سے بھرتے تو 1 لاکھ روپے 24 مہینے کے بعد جا کے پورے ہوتے. لیکن یہ دوسرے مہینے جو ہمیں بی سی نکل آئے کیا, اور دوسرے مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں ہمارے خون کی تاریخ آ گئی, اب یہ پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے خرچ نہیں ہوا, تو کیا یہ بی سی کے پیسے جو ہمارے پاس آ گئے کیا اس پر خون دینا پڑے گا؟ 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے جی اس پر خون نہیں دینا. اچھا پھر نہیں دینا تو نہیں, یہ جملہ میرا غلط ہو گیا. مکمل اس 1 لاکھ روپے پر خون دینا ہو یہ لازمی نہیں, ایک خاص اماؤنٹ پر خون دینا پڑے گا. اچھا اس کا کیا طریقہ کیا ہے, کلیہ کیا ہے, بی سی پر خون دینے کا فارمولا کیا ہے, کیسے بی سی پر خون نکالا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر آپ نے قرضے کے مسئلے کو سمجھ لیا تو بی سی کے مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے. فرض کیجیے کہ ہم نے کسی اپنے بھائی سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا, اپنے کسی عزیز سے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا, اور یہ قرض لیا تھا مثلا شادی میں بیٹی کی شادی کے لیے, گاڑی خریدنے کے لیے, دوسرے کاموں کے لیے. ابھی یہ کام ہونے نہیں پایا تھا کہ ہماری خون کی تاریخ آ گئی, یہ 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, کیا اس 1 لاکھ روپے پر خون دینا ہے؟ نہیں دینا, اس لیے کہ قرضے پر خون نہیں ہوتا. میں کہیں سے بھی اگر قرضہ لوں, چاہے اپنے عزیز و اقارب سے قرضہ لوں, اپنے جہاں کام کر رہا ہوں اس کمپنی سے قرضہ لوں, بینک سے قرضہ لوں, وہ بینک سے قرضہ لی جائز والا قرضہ لوں, ناجائز والا قرضہ لوں, یعنی بینک کا قرضہ جو مجھے چکانا ہے, اگر وہ والا قرضہ میں لوں, ایسی صورت میں بھی قرضے پر خون نہیں ہوگا, جو قرضے کا اماؤنٹ ہوگا اس پر خون نہیں ہوگا. اچھا بینک والے مسئلے کو میں نے بلا وجہ چھیڑ دیا, اس کی تفصیلات میں مجھے جانا پڑ جائے گا, ابھی بینک کے مسئلے کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. یعنی بینک سے قرضہ جو لوگ افراد لے رہے ہیں وہ ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کی بات نہیں ہے, تو ملٹی ملین لوگوں کی بات ہے, بینک سے قرضہ اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں, تو ابھی وہ والا مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بینک سے قرضہ لیا ہوگا تو کیا کریں گے, اس کا ایک الگ مسئلہ. لیکن باقی تمام مقامات سے اگر قرضہ ملے, چاہے میری اپنی کمپنی سے مجھے قرضہ ملا جہاں میں جاب کر رہا ہوں, یا اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ادھر ادھر سے قرضہ ملا ہے, کہیں سے بھی اگر قرضہ ملے, وہ قرضہ میرے پاس پڑا ہو اور اس کے بعد خون کی تاریخ آ جائے, مجھے اس پر کوئی خون نہیں دینا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرضہ میرا مال نہیں ہے, یہ ان کا مال ہے, یہ انہوں نے استعمال کرنے کے لیے مجھے دیا ہے, اور خون ہوتا ہے میرے اپنے مال پر. جب میرا مال بنے گا تو اس کو خون دینا, جب تک میرا مال نہیں بنا اس وقت تک خون نہیں ہوگا. چنانچہ قرضہ یہ دوسرے کا مال ہے, دوسرے کا پیسہ ہے, اور دوسرے کے پیسے پر کبھی خون واجب نہیں. اگر یہ کلیہ سمجھ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے تو بی سی کا مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. 24 مہینے کی بی سی تھی, دوسرے مہینے ہماری بی سی نکل آئی, دوسرے مہینے ہماری بی سی نکل آئی کا مطلب کیا ہے کہ 2 مہینے فقط ہم نے پیمنٹ کیا ہے, باقی 22 مہینے کا جو پیسہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا پیسہ ہے, یہ ہمارا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, یہ دوسرے لوگوں کا پیسہ ہے, اور یہ دوسرے لوگوں کا قرضہ اس طرح سے ہے کہ جو ہر مہینے مجھے واپس کرنا ہے, ہر مہینے چاہے وہ قسطوں کی صورت میں 4000 کی صورت میں, مگر مجھے واپس کرنا ہے. تو یہ دوسرے کا جتنا اماؤنٹ میرے پاس پڑا ہے اس اماؤنٹ پر تو کم از کم خون نہیں ہے. یہ 2 مہینے کے پیسے جو میں نے دیے ہیں, یہ 2 مہینے کے پیسے بھی اگر میرے پاس ایسے کمپلیٹ انٹیکٹ پڑے, پورا 1 لاکھ روپے ایسا پڑا ہوا ہے, تو ان 24 مہینوں کے اماؤنٹ میں سے فقط 2 مہینے کا اماؤنٹ میرا ہے, 22 مہینے کا اماؤنٹ دوسروں کا ہے, تو 2 مہینے کے اماؤنٹ پر مجھے خون دینا پڑے گا. اس لیے میرا اپنا پیسہ ہے, میرے اپنے پیسے پر خون دینا پڑے گا, باقی پیسے پر خون دینے کی ضرورت نہیں. بی سی کے مسائل ذرا سا مجھے اور زیادہ تفصیل میں جانا پڑے گا, اس لیے کہ یہ فقط ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیشہ دوسرے مہینے میں بی سی نکل آئے, ہو سکتا ہے کہ 22 مہینے میں جا کے بی سی نکلے تو پھر کیا ہوگا, دیکھیے یہ بھی تو پاسبلٹی ہے. اچھا 22 مہینے میں بی سی جا کے نکلے تو اس کا مسئلہ سمجھنا آسان ہے, وہ میں آج بیان کر دیتا ہوں, باقی تفصیلات ان شاء اللہ کل آئے گی. ذرا ایسا بات کریں محمد والا اگر 22 مہینے میں جا کے ہماری پیچھے نکل رہی ہے, بیچ میں ہماری خمس کی تاریخ آ گئی, بیچ میں ہمارے ایک خمس کی تاریخ آنے کا امکان ہے یا دو خمس کی تاریخ آنے کا بھی امکان ہے؟ فرض کیجیے کہ جیسے میں نے پہلی مثال بنائی کہ ابھی ہم نے دو بی سی یو کا پیمنٹ کیا تھا, دو منتھ کا پیمنٹ کیا تھا, کہ تیسرے مہینے میں ہماری خمس کی تاریخ آ گئی, وہ بی سی میں نکل گئی. تیسرے مہینے میں اگر ہماری خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو آئندہ خمس کی تاریخ کب آئے گی؟ اب پندرہویں مہینے میں آئے گی, پندرہویں مہینے میں آئندہ ہماری خمس کی تاریخ آئے گی. تو اگر ہماری تیسری نہیں نکلی ہے اور تیسرے مہینے میں ہمارے خمس کی تاریخ آ گئی, ہمارے پاس ہاتھ میں تو کچھ ایک پیسہ بھی نہیں آیا, ابھی تک ہماری بی سی کھلی ہی نہیں, زیادہ ہاتھ میں ہمارے ایک پیسہ بھی نہیں آیا, اب کیا فارم دینا ہے کہ نہیں دینا؟ جی ہاں دینا ہے. کتنا پیمنٹ کرنا ہے؟ یہ تین مہینے کی بی سی ہم نے دے دی ہے, لہذا تین مہینے کے پیسے یہ ہمارے ہیں. اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ بی سی ہمیں ملے گی, لیکن کبھی کبھار بی سی میں شبہ ہو جاتا ہے, اگر یقین ہے کہ یہ والی بی سی ہمیں ملے گی تو تین مہینے کا جو ہم نے پیمنٹ کیا ہے اتنے پیسے کا ہمیں خمس نکالنا پڑے گا. اگر تین مہینے کے ہم نے 4000 کے حساب سے 12000 روپے پیمنٹ کیے ہیں تو 12000 پر ہمیں خمس نکالنا پڑے گا. فرض کریں کہ 3000 ہمارے پاس ویسے ہی پڑے ہیں, اپنے پاس الگ سے کیش پڑا ہوا ہے, تو 12 وہ اور 3 یہ ٹوٹل ملا کے 15 ہو گئے, 15000 پہ ہمیں خمس دینا پڑے گا. 15000 کا خمس بنتا ہے 3000 روپے, یہ 3000 ہمارے پاس ہے, یہ پورے خمس میں دے دینے پڑے گا, وہ 12000 ہمارے پاس ہو جائیں گے, مکمل رقم پاس ہو جائیں گے. 15 مہینے کے بعد پھر دوبارہ خمس کی تاریخ آ گئی, ہماری بی سی اب تک نہیں نکلی. اگر بی سی نہیں نکلی تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے 3 مہینے کا خمس ہم نکال چکے تھے, لہذا اس کو اب مائنس کریں. باقی 12 مہینے جو ہم نے بی سی کے پیمنٹ کیا ہے وہ جتنے 1000 بن گئے, اتنے 1000 کا مزید ہمیں خمس دینا پڑے گا. اگر سر بی سی کا ایک پیسہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا, ایک پائی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں, مگر اس کے باوجود مزید 12 مہینے جو ہم نے پیسے جمع کروائے, اس کا خمس ہمیں مزید دینا پڑے گا. ابھی اور بھی اس کے مسائل ہیں, مگر ذرا اس کی اور دقت میں جانا پڑے گا, کہ میں شکے آپ کے سامنے بیان کروں گا تو اس سے ذرا زیادہ وضاحت بھی ہو جائے گی اور مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ مسئلہ ذرا لمبا ہے, زیادہ قسطوں میں بیان کرنا زیادہ مناسب ہے, اس لیے کہ بی سی کے پیسے بھی ہمیں کبھی کبھار قسطوں میں مل رہے ہوتے ہیں, تو قسطوں میں بیان کرنا زیادہ آسان ہے. بی سی کا وہ مسئلہ بھی ہے, ایک بڑا ہی اہم, کہ اس طرح کی بی سی نکل رہی ہے کہ صاحب آپ پیمنٹ کرتے جائیں, جب آپ کی بی سی نکل گئی اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک یہ شیئر کی بی سی وہ ساری بدعت ان شاء اللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. اس طرح بات پڑھیں محمد والے محمد. قرآن مجید کی آج ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ سورہ نمبر 37 ہے, اور سورہ 37 کی آیت نمبر 97, جس میں جناب ابراہیم کے حوالے سے وہ آخری نتیجہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہی وہ شخص ہے, اگرچہ زبان سے تو اعلان نہیں کر رہا مگر یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے معبود کو ختم کیا ہے, اس کو تہس نہس کیا, اس کو اپنے اعتبار سے جناب ابراہیم نے سارے وہ طریقے اختیار کر لیے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا جائے. اور عام طور پر انبیاء کی تحریک میں آپ دیکھیں گے, ائمہ کی تحریک میں بھی آپ دیکھیں گے, کہ جو اس طرح کا انتہائی اقدام کیا جائے, یہ دیکھیے ایکسٹریم اقدام ہے, جہاں اپنی جان کو کوئی نبی یا کوئی امام مکمل خطرے میں ڈالتے ہیں. کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ مکمل خطرے میں امام نے اپنی جان کو ڈال دیا تھا. یا جناب موسیٰ یا جناب ابراہیم کے واقعے کو آپ دیکھیں, اس طرح کے جتنے واقعات ہیں جس میں مکمل طور پر ابراہیم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا, اس طرح کے جتنے واقعات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے, اس میں ایک خاص پہلو ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عام طور پر کسی تحریک کو وجود میں لانا چاہتے ہیں, کوئی حرکت لوگوں میں لوگوں کے ذہنوں کو ہلا دینا چاہتے ہیں, جھنجھوڑ دینا چاہتے ہیں, کوئی تحریک وجود میں لانا چاہتے ہیں, اس لیے عام طور پر اتنا بڑا رسک لیتے ہیں. ورنہ عام طور پر نبی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لیتے ہیں, امام بھی اتنا بڑا رسک نہیں لیتے ہیں. یہ رسک اسی صورت میں لیا جاتا ہے کہ جب پوری انسانیت کسی ایک آبے کی طرح بہتی چلی جا رہی ہو اور کسی کا ذہن کام نہ کر رہا ہو تو ان کے ذہن کو اسٹاپ کرنے کے لیے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، اور اس تحریک کو جنم دینے کے لیے عام طور پر اس طرح کا واقعہ ظہور میں آتا ہے کہ جہاں امام کی جان یا نبی کی جان کتنی خطرے میں چلی جائے۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے جو کارنامہ انجام دیا اس میں ایک تحریک تو پیدا ہو گئی، لوگوں نے سوچنا شروع کر لیا کہ واقعی یہ کیا چیز ہے، اب تک ہم جو کرتے آ رہے ہیں کیا صحیح ہے، یہ والا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ اس وقت جناب ابراہیم پر کتنے لوگ ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے ایک آدمی بھی نام ایمان لے کر نہیں آیا، مگر کم از کم لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ تو دیا، لوگ متوجہ تو ہو گئے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آغاز ہوتا ہے کسی کو راہ راست پر لانے کا، آن دا اسپاٹ ممکن ہے کوئی نتیجہ پر عمل نہ ہو، مگر ایک آغاز ہو گیا، تحریک شروع ہو گئی، ہاں یہ راستہ سوچنے والا راستہ ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لہذا جناب ابراہیم کے اس قدم سے آغاز ہو گیا لوگوں کے سوچنے کا، مگر بہرحال جو نتیجہ تھا اس کو انہوں نے نہیں مانا، جب نہیں مانا تو انہوں نے اپنی جانب سے سزا دینا چاہیے، اور سزا ان کی جانب سے کیا تھی، وہ جو سزا انہوں نے تجویز کی تھی قرآن کی مختلف آیتوں میں اس سزا کا تذکرہ کیا گیا اور مختلف حوالے سے اس واقعے کو بھی بیان کیا گیا، یہاں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ بالکل مختصر تھی۔ انہوں نے سزا کیا تجویز کی، قالوا ابن له بنیانا فرقوه فی الجحیم، کہہ رہے اس کے لیے تو کوئی بڑی سی دیوار کھڑی کرو، بڑی سی دیوار بناؤ اور اس کے بعد اس کو آگ میں ڈال دو۔ یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ تھا، ظاہر ہے کہ جو کام جناب ابراہیم نے کیا تھا اس کا نتیجہ نکلنا تھا، اور فرض کریں خدا نہ کرے اگر ہمارے مقدسات پر کوئی حملہ کرے تو ہمارے یہاں بھی یہی نتیجہ نکلے گا، لوگ اسی طرح کا ریئیکشن ظاہر کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے والے باطل پر ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے حملہ کیا ہوگا، دلیل سے پہلے آ کر آرگیومنٹ کرتے، ہمارے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے، اور بحث و مباحثہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے، وہ الگ بات ہے، وہ عام طور پر ایسا نہیں کر رہے۔ جو آج کل خود کر دھماکے کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، لوگوں کو کسی طرح سے قتل کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، وہ بحث و مباحثے کی زبان سمجھنا ہی نہیں جانتے، اس لینگویج میں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو بیکار ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ کہ پہلے آپ اس کو نیگوشیشن سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ جناب ابراہیم کے ساتھ یہی ہوا، اور وہ عجیب عجیب داستانیں جو آپ نے ممبر سے سنی ہیں اس میں تو بہت ساری سچی بھی ہیں، کہ جناب ابراہیم کے ساتھ جب یہ ہوا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بڑی دیوار بناؤ اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ جہنم جہنم کی آگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی بڑی آگ بھڑکاؤ کہ پھر اس کے بعد اس کو ڈال دو۔ سوال یہ بنا ہوتا ہے کہ کیا جناب ابراہیم کو چھوٹی سی آگ نہیں جلا سکتی، بھائی چھوٹی سی آگ جلاتے اور اسی میں ابراہیم کو ڈالتے، اگر جلا کر مارنے والی سزا دینی تھی ابراہیم کو تو چھوٹی سی آگ جلاتے اور اسی میں ڈال دیتے ابراہیم کو، بات ختم ہو جاتی۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق ایسا ہی نمرود نے کیا، پہلے چھوٹی ہی سی آگ جلائی تھی، اس نے جناب ابراہیم کو ایک تندور میں ڈال دیا تھا، اپنی جانب سے پہلے یہی سزا دی تھی کہ تندور میں ڈال دیا، اور جب کچھ دیر کے بعد تندور کا ڈھکن کھولا تو جناب ابراہیم زندہ تھے، ویسے کے ویسے تھے۔ اب یہ اور حیران ہوا اور پکڑ کے جناب ابراہیم کو جیل خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈالا تو اب لوگوں کی جانب سے یہ تحریک اٹھی کہ نہیں جناب ابراہیم کو سزا دی جانی چاہیے، ابراہیم کو سزا ملنی چاہیے، تو اب لوگوں کی جانب سے جو تحریک اٹھی اس تحریک کو آگے بڑھانے میں نمرود نے بڑا کردار ادا کیا۔ یہ پتہ نمرود کا کارنامہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی جانب سے بہت بڑی آگ بھڑکائی، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، اور گویا لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اس کار خیر میں حصہ لینے دیا جائے۔ چنانچہ اتنی بڑی آگ بھڑکانے کے لیے باقاعدہ فنڈ قائم کیا گیا، اس کا ڈونیشن جمع کیا گیا، اس کے لیے ساری پبلسٹی کی گئی، اور جتنے افراد بھی اس میں اس کار گھر میں شریک ہونا چاہتے تھے ان سب کو دعوت دی گئی کہ آئے آپ سب کے سب کار گھر میں شریک ہوں، یہ سب کے سب کار گھر میں شریک ہوں، اور اس کار گھر سے وہ بڑی آگ بھڑکائی جائے اور پھر اس بڑی آگ میں ابراہیم کو ڈالا جائے۔ ورنہ حقیقت تو یہ کہ چھوٹی سی آگ میں بھی ابراہیم کو ڈلایا جا سکتا تھا، مگر ایسا کیا نہیں، وہ بڑی سی آگ بھڑکائی گئی، مگر ابراہیم کا توکل، یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں انسان مختلف مسائل سے مشکلات سے اپنی زندگی میں گزر رہا ہوتا ہے، اگر انسان اپنی زندگی میں ایک بات کا تہیہ کر لے کہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے, میں کسی سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا, کسی سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں مطلب ہے کہ ارادہ میرا یہ کہ فقط میرا خدا میری مدد کرے گا. ظاہر ہے کہ خدا انسانوں کے ذریعے سے مدد کرے گا, مگر یہ خیال عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر میرا بھائی میری مدد کرے تو میرا بزنس بہت اچھا چل جائے, یا مثلا میرے باس کا کاروبار چل جائے تو میری نوکری پکی رہے گی ورنہ میری نوکری چھوٹ جائے گی. جس طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں نا کہ اگر یہ میری مدد کرے یا فنا کا کام چل جائے یا فنا ایسی چیز ہو جائے یا مثلا فنا خاندان کی عورت ہماری مدد کرے تو ہماری بیٹی کی جلدی شادی ہو جائے, یہ جو خیالات ذہن میں آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے نان سینس خیالات ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فقط اور فقط اگر انسان پروردگار پر بھروسہ کرے کہ نہیں مجھے خدا پر اعتماد کرنا ہے, اگر میری جاب کا معاملہ ہے خدا میری جاب کو باقی رکھے تو باقی رہے گی, اگر میرے بزنس کا معاملہ ہے تو خدا میرے بزنس کو باقی رکھے گا تو یہ بزنس باقی رہے گا چلتا رہے گا, میرے گھر کے پرابلم کا مسئلہ ہے اگر خدا میری مدد کرے گا تو یہ پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. اگر انسان اپنے ذہن میں فقط اور فقط خدا کی مدد کے تصور کو بٹھا لے تو جب ایکسٹریم وقت آئے گا نا, یعنی یہ عادت پڑ جائے انسان کو کہ مجھے فقط خدا سے مدد مانگنی, فقط خدا سے مدد مانگنی, اگر عادت پڑ جائے تو جب ایکسٹریم وقت بھی آ جائے گا تو مدد کے لیے وہ فقط خدا ہی کو پکارے گا, کسی اور کو نہیں پکارے گا. جناب ابراہیم کے لیے جو تاریخ میں واقعہ مشہور ہے کہ کئی لوگوں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی اور جناب ابراہیم نے منع کیا, یہ اچانک نہیں تھا, یہ اچانک والی بات نہیں. نبی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا, فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا. تو آپ پانی کے فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ کے اس آگ کو بجھا دیں, ابراہیم مدد نہیں مانگتے. ہوا کے فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مدد طوفان لے کے آ جائیں پوری آگ تہس نہس ہو جائے گی, ابراہیم مدد نہیں مانگتے. پرندے مدد مانگنے مدد دینے کے لیے تیار ہیں, درندے مدد دینے کے لیے تیار ہیں, مگر ابراہیم کو کسی مدد نہیں ملی. یہاں تک کہ جبرائیل بھی آ کے مدد دینے کے لیے تیار ہیں, کہ ابراہیم اگر کوئی مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. کن مدد کو چاہیے مگر خود سے نہیں, پھر کس سے مدد چاہیے؟ کہ میں فقط اپنے پروردگار سے مدد طلب کرتا ہوں, اپنے خدا سے مدد طلب کرتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے خدا سے مدد مانگو, ہاتھ پھیلا دو خدا کی بارگاہ میں. کہا کہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں, وہ میری کیفیت جانتا ہے, وہ میری کیفیت سے اچھی طرح سے آگاہ ہے, اگر وہ مناسب سمجھے گا تو میری مدد کرے گا. اب میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے بیان کروں, اگر سب بڑا ہی حساس نوعیت کا مسئلہ ہے مگر اگر اس موقع پر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی میری گفتگو. آگے بھی اگر کہیں اسی نوعیت کی آئی ہے, اگر کسی نوعیت کی گفتگو آئے تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہوگا. ایک انتہائی حساس اور علمی قسم کا نقطہ ہے, صلی اللہ علیہ محمد والے عام طور پر انبیاء کے بارے میں تو ہمارے یہاں ڈسکشن نہیں ہوتا, مگر ہمارے نبی کے بارے میں اور ہمارے ائمہ کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے کہ وہ علم غیب جانتے تھے. اچھا, یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ کوئی بھی یہ کہتے کہ وہ نہیں جانتے تھے تو پھر تو تلواریں باہر نکل آئیں گی, اور خصوصیت ممبر پہ بیٹھ کے اگر وہ کہتے کہ وہ علم غیب نہیں جانتے تھے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام مقامات پر ان کا علم غیب جاننا کوئی فضیلت ہے؟ دیکھیے, ہم کیوں یہ بیان کر رہے ہیں, ہم تو فضائل بیان کر رہے ہیں نا اہل بیت کے. کتاب اہل بیت تو وہ ہیں کہ جو علم غیب جانتے ہیں, یعنی ان کو ہر چیز کا علم ہے. ہم فضائل بیان کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. رسول تو وہ ہیں کہ جن کو ہر چیز کا علم ہے, وہ علم غیب جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, مگر کیا ہر مقام پر علم غیب جاننا ان کے فضائل ہیں؟ یعنی یہ فضائل نہیں ہیں, نقائص ہیں, یعنی ان کی فضیلت میں گویا کمی باتیں ہوگی. مثال میں ان کی نہیں بنا رہا, مثال جناب ابراہیم کی بنا رہا ہوں. جناب ابراہیم جب یہ بنجمین میں بیٹھے ہیں, کیا یہ جانتے ہیں ان کو علم غیب ہے کہ ضرور بچ جائیں گے؟ آپ بتائیے, اگر یہ ان کو پتا ہے کہ ضرور بچ جائیں گے پھر تو انسان کھاٹ سے سو جائے پیر پھیلا کے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اگر جناب ابراہیم کو پتا ہے کہ بھائی وہاں جانے کے بعد شاندار قسم کا باغ بن جانے والا ہے، نہریں بہنے والی ہیں، خوبصورت درخت لگ جائیں گے، اس کے اوپر پھل لگ جائیں گے، تو پھر وہ آرام سے نہیں اچھی فصلات نہیں لا سکتی آدمی کو بے فکر. تو بھائی اصل مسئلہ جو جناب ابراہیم کے ساتھ ہے اور جو فرشتے بھی جانتے ہیں، جبرائیل بھی جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے. ابراہیم اگر آگ میں ڈال دیے گئے تو ختم ہو جائیں گے. یہ اللہ کا واحد نمائندہ ہے بلکہ اللہ کا خلیل ہے اور یہ آگ میں ختم ہو جائے گی. اگر یہ چیز فرشتوں کے علم میں نہیں ہے تو ابراہیم کے بھی علم میں نہیں ہے، آگے کر کے کیا ہوگا. تو یہاں پر اگرچہ یہ العظم نبی ہیں مگر علم غیب نہیں معلوم ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ علم غیب ہے تو ان کی فضیلت نہیں ہوئی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ علم غیب جانتے تھے، اگر جانتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا فضیلت ہوئی. یعنی پھر تو عام آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. ایک بچہ اگر چھوٹا بچہ ہے، پہلی منزل سے باپ اس کو چھلانگ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے، بچہ بہت ڈر رہا ہے، میں نہیں چھلانگ لگاؤں گا، میں چھلانگ نہیں لگاؤں گا، مگر باپ پر اس کو پورا بھروسہ ہے. باپ اسے کہہ رہا ہے کہ چھلانگ لگاؤں میں تمہیں پکڑتا ہوں، تم چھلانگ لگاؤ میں تمہیں پکڑتا ہوں. تو باپ پر اگر اس کو پورا بھروسہ ہے تو یہ چھلانگ لگا دے گا، پھر یہ نہیں ڈرے گا اس وقت. یعنی باپ پر بھروسے کی وجہ سے وہ چھلانگ لگائے گا، اگر باپ پر بھروسہ نہ ہو تو چھلانگ نہیں لگائے گا. اگر سمجھے کہ جناب ابراہیم کو خدا پر بھروسہ ہونے کے ناطے سے یہ بھروسہ ہے کہ خدا ضرور آپ کو ٹھنڈی کر دے گا، تو مسئلہ ختم ہو گیا. بچے کی طرح ہو گیا، آج میں کود پڑے تو کون سا کمال کیا، بچہ بھی کود پڑتا ہے باپ کے ہاتھوں میں، کوئی کمال کی بات. کمال کی بات کب ہے؟ جب پتہ نہ چلے کہ کیا ہونے والا ہے، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ میں آگ میں جل کے بالکل بھسم ہو جاؤں گا، اس کے باوجود وہ آگ میں چھلانگ لگا ہے. یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا شرف ہے. ائمہ کے ساتھ بھی بہت سارے مقامات ایسے آئے ہیں، معصومین کے ساتھ بھی بہت سارے مقامات ایسے آئے ہیں. امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا ان کو یقین ہے کہ وہ عمر کو قتل کر دیں گے؟ اگر یقین ہے تو بات ختم ہوگی، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. یہاں پر نہیں، یہ چانس ہے 50-50. عین ممکن ہے کہ عرب کا بہادر ترین آدمی ہے، عین ممکن ہے کہ اسی تلوار چل جائے، اور حقیقت اس کی تلوار چل بھی گئی. یعنی اس نے ایسی تلوار ماری کہ مولا کی ڈھال چیرتی ہوئی مولا کے سر پر آ گئی، ایسی تلوار ماری اس نے. تو جب مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں، اگر پہلے سے پتا چل جائے کہ میں زندہ رہنے والا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، تو پھر کیا کمال ہے؟ پھر تو کوئی کمال نہیں ہو. کمال تو اس وقت ہے کہ پتا نہ کرے، عین ممکن ہے کہ میں مارا جاؤں گا اور اس کے باوجود رسول کے حکم کے چل کے جائیں، تو پھر وہ رسول کا کلام اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الفقر ہے. اس وقت یہ فضیلت بن جاتی ہے، اس وقت یہ اہمیت ہمیں بن جاتی ہے. تو یہ نقطہ پیش نظر رہے کہ ہمیشہ معصومین کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ ہر مقام پر ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ کوئی فضائل نہیں ہے، بسا اوقات ان کے فضائل میں کمی کرنا ہے. ہاں، یہ جب معلوم کرنا چاہیں علم کو، غیب کی باتوں کو، یہ ضرور معلوم کر سکتے ہیں. معلوم کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے، مگر وہ کبھی معلوم کرتے ہیں، اور مصلحت پروردگار کے تحت کبھی وہ معلوم نہیں کرتے، کچھ نہیں پتا ہوتا. چنانچہ یہی والا مسئلہ ابراہیم کے ساتھ ہے، آگ میں ڈالا جا رہا. قلنا یا نار کونی برحما وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا آپ کو کہ آپ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جاؤ. تو ایسی سلامتی بن گئی کہ جیسے جنت کا باغ ہوتا ہے، ابراہیم جیسے جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. ایک سال بات پڑھنے ذرا محمد والے، بس اس کے بعد کی لوگوں میں کوئی طاقت و سخت باقی نہ بچی تھی، اب تو یہ بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. اب یہ ہوا کہ ابراہیم کو نمرود نے اپنے تندور میں جلا کے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا، بہت بڑی آگ میں ڈال کے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا. اب ایک ہی چارہ تھا کہ ابراہیم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا جائے، شہر بدل کر دیا جائے. یہاں سے ابراہیم کی زندگی کے سفر شروع ہوتے ہیں، اور یہ سفر جو شروع ہوتے ہیں اس میں ان کی خاندانی زندگی کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جو ہمارے خاندانی زندگی سے ملتے جلتے ہیں. ایسا نہیں کہ فقط سانس بہو کا جھگڑا ہمارے خاندان میں ہوتا ہے, نبی کے خاندان میں بھی اس طرح سے جھگڑے ہوتے ہیں. نبی کے خاندان کے لیے پرابلمس ہیں. اگر فیملی میں بھائی کو ایک بھائی کے یہاں بچہ ہوا ہے, دوسرے بھائی کے یہاں بچہ نہیں ہوا, ایک بہن کے یہاں بچہ ہوا, دوسری بہن کے یہاں بچہ نہیں ہوا, پرابلم کھڑے ہوتے ہیں. اور پرابلم جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں پھر حسد ہوتی ہے, پھر آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. یہ فقط ہمارے فیملی کے پرابلمس نہیں, یہ انبیاء کی فیملی کے پرابلمس بھی ہوتے. انبیاء نے کیسے ٹیکل کیا, کیا طریقہ کار اختیار کیا, یہ جناب ابراہیم کی سیرت میں جتنا واضح ہو کر ہمارے سامنے آیا, کسی اور نبی کی سیرت میں اتنا واضح ہو کے نہیں آیا. مگر یہ سارے مراحل ہیں کہ جن سے ابراہیم گزرے ہیں, پھر اس کے بعد ابراہیم کے لیے وہ آیت آئی ہے کہ جس بلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, جب پروردگار نے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا کلمات کے ذریعے سے, تو انہوں نے پورا کر دکھایا. اعلیٰ جاہر کا دن نام سے امام, اے ابراہیم اب میں تمہیں امامت کی مدد پر فائز کرتا ہوں. انسان ان سارے مراحل سے گزرتا ہے تب جا کے اعلیٰ منزلوں تک پہنچتا ہے. فقط نماز نہیں, فقط روزہ نہیں, فقط قرآن نہیں, یہ ساری منزلیں ہوتی ہیں کہ جس کو انسان اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور پروردگار کے حکم کے مطابق جب یہ راستے طے کرتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ شرف والی زندگی حاصل کرتا ہے. مگر اس میں وہ مقامات بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں گھر کے عورتوں کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نازک بن جاتا ہے یہ معاملہ. اور خصوصیت سے جب نامحرم افراد کا گھر کی خواتین پر حملہ ہونے والا ہو, یہ معاملہ سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, کہ دوسروں نے ہمارے گھر کی خواتین پر حملہ کر دیا ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے. ابراہیم کی زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات آئے, مگر ابراہیم کی زندگی میں جو معاملات آئے تھے اس میں فقط چھوٹا سا خاندان تھا اور حملہ کرنے والے کو پروردگار نے اسی وقت سزا دے دی. ہائے میرا سیور امام سید سجاد, جب ان کے گھر کی خواتین پر حملہ ہوا تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ کیسے امام نے یہ برداشت کیا. ایک عام آدمی برداشت نہیں کرتا ہے, ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمارے یہاں ایسے قبیل آباد ہیں کہ جو کاروکاری کر کے اسی وقت لڑکی کو قتل کر دیتے ہیں, اسی وقت لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں. یہ غیور امام ہے, اور امام سب سے زیادہ غیور ہوتا ہے. اللہ محترم جب یزیدی لشکر نے امام کے خیموں پر حملہ کیا تو اگرچہ یہ خواتین اپنے خیموں پہ اسی مقام پر بیٹھی نہیں جائیں امام بٹھا کے گئے تھے, سید الشہداء بٹھا کے گئے تھے, اپنی جگہ سٹتے نہیں, مگر کیا کیا جب یہ سب کے سب خیمے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے بے تحاشا مال لوٹنا شروع کر دیا, جو خیموں میں سامان پڑا تھا بے تحاشا لوٹنا شروع کر دیا. جب یہ بے تحاشا سامان لوٹ رہے تھے خواتین اپنی جگہ پر بیٹھ رہی, انہوں نے کوئی حرکت نہیں. مگر ایک منزل ایسی آئی کہ جمعیوں نے دیکھا کہ جن مقامات پر خواتین بیٹھی تھی ہیں وہاں پر بھی کچھ مال پڑا ہے مگر خواتین ہٹتی نہیں ہیں, تو ان جمعیوں نے ایک کام کیا کہ پھر خیموں کو آگ لگائی. اب جو خیموں کو آگ لگی ہے اسلامی مسلم, تو اب بیویاں اپنی جگہ پر بیٹھ نہ سکیں اور وہ وہاں سے اٹھتی ہیں اور اٹھ کر دوسرے خیمے میں منتقل ہو گئی ہیں. جب یہ خیمے چلتے چلتے دوسرے خیمے تک آگ پہنچ گئی, یہ بیویاں تیسرے خیمے میں منتقل ہو گئی, اب یہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں مسلسل منتقل ہو رہی ہیں. مگر ابھی تو ایک منزل ایسی آ گئی کہ جب کوئی خیمہ ہی نہ بچا, ایک واحد خیمہ ہے کہ جس میں سید سجاد عابد بیمار لیتے ہیں اور یہ ساری بیویاں اسی خیمے میں جمع ہو گئی ہیں. اب بھی کسی بیوی کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ براہ راست سید سجاد سے سوال کریں. یہ ساری بیویاں ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے پاس آئیں کہ بیوی آپ اس وقت خاندان کی بزرگ ہیں, ہم آپ اسے مسئلہ معلوم کر سکتی ہیں, یہ بتائیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیا خیمے میں چل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. ایک مرتبہ زینب نے جواب دیا, اے بیویوں مجھ سے کیا پوچھتی ہو, خدا امام وقت کو سلامت رکھے,
آئیے ہم ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں. ارے ثانیہ زہرا انتی عالمۃ غیر معلمہ, پیلی آپ تو وہ ہیں کہ جن کو کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر مرجعیت کے لیے امام وقت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ ثانیہ زہرا سید سجاد کے پاس آتی ہیں. بیٹا سید سجاد جاگو, آخری منزل آ گئی ہے, خیموں میں آگ برپا ہے, اب بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. بس ایک مرتبہ سید سجاد ہر بڑا کے اٹھے, دیکھا کہ سارے خیمے خواب نشین ہو چکے ہیں. بیویوں سے کہا ہے بیویوں خیموں سے باہر نکل جاؤ. ارے میرے سیور امام, ارے میرے سیور آقا, آپ کو اپنی امامت کا پہلا حکم کیا دینا پڑ رہا ہے, اپنی غیرت کا مظاہرہ کس طرح سے کرنا پڑ رہا ہے کہ بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خیموں سے باہر نکل جاؤ. ارے وہ بیویاں جن کو سورج میں نہ دیکھا تھا, روزے روشن میں اشیاء کے درمیان
خدا بندہ ہمارے قریب ترسل کو قبول کروا, خان والے متحرک کے جاننے والے جہاں جہاں موجود ہیں, بالخصوص حاضرین محفل اور وہ ناظرین کے جو مختلف ٹی وی چینل پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہیں تمام آفات سماوی اور جس سے محفوظ کرتا ہوں, ان کی جان و مال و ناموں کی حفاظت کرتا ہوں, پروردگار ان کی تمام دائشہ حاجات کو پورا کرتا ہوں, جو ایمان و شفا کاملہ وہاں جلا عطا فرما, جو حج و زیارات کی متمنی کے لیے خواہشات کو پورا کرنا, ہم سب کو ایمان کے آوان انصار میں شامل کرنا اور حج و سکور میں تعزیم کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.